بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
والشمس تجري لمستقر
روشنی کی قسم.
واللیل اذا سجا
اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے.
ما ودعک ربک وما قلا
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا.
وللآخرة خیر لک من الاولى
اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى
اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى
بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی, بے شک دی.
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى
اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا.
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
اور اپنے
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حضرات علماء کرام, محترم بزرگو, نوجوان بھائیو, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, یہ دنیا دار الاسباب ہے, اس دنیا کے دار الاسباب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کوئی مسبب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سبب نہ پایا جائے. سبب اور مسبب کو ایک مثال سے سمجھ لیں. پنکھے کا چلنا, پنکھے کا گھومنا یہ مسبب ہے, اور بٹن کا دبا دینا یہ سبب ہے. بٹن آپ نے دبا دیا, آن کر دیا تو پنکھا چلنے لگا. تو بٹن کا دبانا سبب ہے اور پنکھے کا چلنا مسبب ہے. بٹن نہ دبائے تو پنکھا نہیں چلے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو, کائنات کے ہر مسبب کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے. ہاں, اگر اللہ چاہے تو سبب موجود ہونے کے باوجود بھی مسبب وجود میں نہیں آتا. اس کی ایک مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے, جسے چاہے بیٹا دیتا ہے, جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. تو بیٹے کا ہونا, بیٹی بیٹی کا ہونا, بیٹے کا ہونا, یا بیٹا بیٹی دونوں کا ہونا, یہ مسبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا ملنا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور بچہ پیدا ہو جائے گا, ایسا آدمی جاہل ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا, میرا بچہ ہو جائے گا. اس لیے کہ بچے کا وجود مسبب ہے اور اس کا سبب شادی ہے اور میں بیوی کا ملنا ہے. لیکن میاں بیوی ملیں, سبب موجود ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے باوجود نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے, اولاد ہی عطا نہیں کرتا. سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں پایا گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا مگر مسبب وجود میں نہیں آتا. اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اور ان اسباب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے کرشمہ سازیاں دکھاتا ہے. وہ نظر نہیں آتا. اب آپ کہیں گے جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ دعویٰ غلط ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے, جو چیز دائرے حواس میں نہ آئے, عقل کے دائرے ادراک میں نہ آئے, وہ چیز موجود نہیں ہوتی. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہم انہیں ان کی نشانیوں سے جانتے ہیں اور ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں. مثلا روح, اس کے وجود کا ہمیں پورا یقین ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک روح بدن کے اندر رہتی ہے تب تک آدمی متحرک رہتا ہے. آدمی چلتا ہے, آدمی بولتا ہے, آدمی سوتا ہے, آدمی جاگتا ہے, آدمی سوچتا ہے. اور جب یہ چیز نکل جاتی ہے تو آدمی بے حس و حرکت ہو جاتا ہے. ہر چیز ساکت ہو جاتی ہے, ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے. اس سے کوئی بھی آدمی یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر تھی جس کی وجہ سے وہ متحرک تھا اور کوئی چیز تھی باہر نکل گئی جس کی وجہ سے اب یہ غیر متحرک ہے, ساکن ہے, ساکت ہے, بے حس و حرکت ہے, لاش میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ کون سی چیز تھی
جس کی وجہ سے آدمی متحرک تھا اور کون سی چیز نکل گئی تو لاش میں تبدیل ہو گیا, یہ روح ہے. روح کے وجود کا ہمیں یقین ہے, کیا اس کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. نہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس کے وجود کا یقین رکھتے ہیں اس کی نشانیوں کی وجہ سے. ایسے ہی عقل دکھائی نہیں دیتی. عقل کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن عقل کے وجود کا ہم یقین رکھتے ہیں کیونکہ عقل کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں. ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پہنتا ہے, اچھی طریقے سے چلتا ہے, اچھی بات چیت کرتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس عقل ہے. لیکن ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتا ہے, نہ اچھی طریقے سے بات کرتا ہے, اول فول بکتا ہے, احمقانہ حرکتیں کرتا ہے, تو ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی بے عقل ہے. حالانکہ ہم نے عقل کو دیکھا نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم نشانیوں سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. نشانیوں کی موجودگی میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس عقل ہے اور وہ آدمی عقل سے آ رہی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی دکھائی نہیں دیتا, اسباب کے پردے میں سے اپنی قدرت کے کرشمے دکھلاتا ہے. دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. اس کا دکھائی نہ دینا اس کے غیر موجود ہونے کی دلیل نہیں ہے. عدم رویت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. جیسے کسی نے دلی نہ دیکھا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں نے دلی دیکھا نہیں ہے اس وجہ سے دلی موجود نہیں ہے. عدم رویت نہ دیکھنا یہ عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے, جس چیز کو آدمی نے دیکھا نہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے, بلکہ نشانیوں سے دیکھا جائے, نشانیوں سے پہچانا جائے, نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ چیز موجود ہے. آدمی اپنے چاروں طرف دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر چاروں طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں. ہر ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے, کہتا ہے حوادثات جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, حوادثات جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. ہوا کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن جب مٹی اڑتی ہے, خاک اڑتی ہے فضا میں, تو خاک کی خاصیت کیا ہے؟ پستی. زمین پر رہتی ہے مٹی, خاک کے ذرات کا فضا میں بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پست چیز کو بلندی کی طرف لے جانے والی چیز وہاں موجود ہے اگرچہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور بلندی کی طرف لے جانے والی چیز, فضا میں بکھرانے والی چیز کون سی ہے؟ ہوا. حوادثاتِ جہاں میں خدا کو دیکھ لیا, اڑی جو خاک تو ہم نے ہوا کو دیکھ لیا. جیسے جب دھول اڑتی ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ دھول کے اڑنے کا سبب ہوا ہے, ایسے ہی کائنات کی موجودگی, کائنات کے اندر ایک قانون کا ہونا, کائنات کے اندر نظم و ضبط کا ہونا, یہ ساری نشانیاں بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے, کوئی مدبر ہے, کوئی متصرف ہے. جو انکار کرے وہ بے عقل ہے. تو اللہ کے وجود پر بے شمار نشانیاں بکھری پڑی اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں جنت کے اندر دکھائی دے گا, دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے, آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا رب تم سے مخاطب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بات چیت کی, کلام کو طویل کر دیا, اس کے بعد مچل گئے, کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے. ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب تو مجھے خود کو دکھا. انظر الیک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ تبارک تعالی نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, تمہیں وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہیں دنیا کے اندر کہ تم میرا دیدار کر سکو, تمہارے آنکھوں کی بینائی میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی, دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تم مجھے کیا دیکھو گے. میں اپنی یہ تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تبارک و تعالی رویت کو محال پر موقوف کیا کہ نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا میری تجلی کے ظہور کے بعد, نہ تم دیکھ پاؤ گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے اوپر موقوف کیا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے, اور جب اللہ تبارک تعالی نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو دنیا میں تو دیدار الہی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث عائشہ بھی موجود ہے, وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمد رآ رب فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله, رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے, تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں موت سے پہلے دیدار الہی ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ تو کیا لیکن مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. ہاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کی اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں, وہ دیدار الہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ معلوم ہونے لگے گی, ہیچ لگے گی. اندازہ لگائیے وہ کیسا ہوگا. ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوگی, یہ تمنا ہوگی کہ اس کائنات کو اتنا حسین بنانے والا کتنا جمیل ہوگا, کیسا ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تعلم النفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, کہ کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اتنی عظیم نعمتیں ہیچ لگنے لگے دیدار الہی کے سامنے, تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہاں بھی ادراک نہیں ہو سکتا, نظر ہوگی. ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری طریقے سے دیکھ لینا. لیکن پوری طریقے سے وہاں بھی نہیں دیکھ پائیں گے, ہم نظر کریں گے. نظر کا مطلب آنکھ سے دیکھنا. جیسے ہم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کیسا نظر آتا ہے, ایک تھالی کی طرح, پورا کا پورا ایک تھالی کی طرح نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی تو اس کا عکس پانی کے اندر جب نظر آتا ہے تو بالکل وہ چھوٹی سی تشتری کی طرح ہوتا ہے. تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند تشتری کی طرح ہے, تشتری اتنا بڑا ہے؟ نہیں, وہ ایک بہت بڑا کوڑا ہے جو ہماری زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے. 29 یا 30 دنوں کے اندر یہ چکر پورا کرتا ہے ہماری زمین کے ارد گرد. ایک بہت بڑا کوڑا ہے, وہ تھالی کے برابر نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا اور چاند کو پورا دیکھ لیا, جبکہ ہم اس کو پوری طریقے سے دیکھ نہیں پاتے, اس کا ادراک نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا. ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ دیکھیں گے جیسے یہاں بدر کامل کو دیکھتے ہیں, چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. جو جس طریقے سے اللہ کے وجود پر نشانیاں موجود ہیں, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بھی نشانیاں موجود ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ سے مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں ڈوب جاتا ہے. موسموں کے تغیرات جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں, جاڑا گرمی برسات پورے تسلسل کے ساتھ ہر سال آتے ہیں, ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. ناریل کے درخت پر ہم ناریل کے پھل ہی دیکھتے ہیں, آم کے درخت کے اوپر ہم آم لگا ہوا ہی دیکھتے ہیں, کدو کی بیل کے اوپر کدو ہی لٹکتا ہوا دیکھتے ہیں, چیکو کے درخت کے اوپر ہم چیکو ہی دیکھتے ہیں. اگر اس کائنات کے اندر اور کئی الہ ہوتے, دیوی دیوتا ہوتے, تو ہم یہ دیکھتے کہ ناریل توڑنے کے لیے گئے تو وہاں کوئی کدو لٹکا ہوا تھا, اس لیے کہ کسی دیوتا نے اپنا تصرف کر دیا تھا, ناریل کے درخت پر کدو لٹکا دیا تھا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں نہ تو کسی بابا کا دخل ہے, نہ کسی پیر کا دخل ہے, نہ کسی مرشد کا دخل ہے, اور نہ اسی طریقے سے کسی نبی کا دخل ہے, کسی ولی کا دخل ہے, اور نام نہاد اقتاب اوتاد اور یہ سب بدعتی الفاظ ہیں. ان ناموں کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا. اقتاب, نجبا, اوتاد, ان کا کوئی تصرف اس کائنات کے اوپر نہیں ہے. اسی طریقے سے نہ کسی دیوی کا تصرف ہے, نہ کسی دیوتا کا تصرف ہے. اس کائنات کی یکسانیت بتا رہی ہے, وحدت بتا رہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی موجود ہے, واحد ہستی موجود ہے, عہد ہستی موجود ہے. نہیں تو کبھی ایسا ہوتا کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلتا اور مشرق میں ڈوبتا, لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات میں متصرف ہے؟ اور صرف ایک جملے میں ایک دلیل ایسی پیش کر دی ہے, ایک ایسا برہان پیش کر دیا ہے کہ آج تک اس برہان کا توڑ نہیں لایا جا سکا, اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکا. 17ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃن الا اللہ لفسدتا, اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے زمین اور آسمان کے اندر کائنات میں تو نظام عالم تباہ برباد ہو جاتا, نظام عالم کے اندر فساد ہو جاتا. نظام عالم کے اندر فساد نہ ہونا, وحدت ہونا, ایک واحد ہستی, ایک عہد ہستی کے موجود ہونے کی دلیل ہے. ثابت یہ ہوا کہ تمام مسببات کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. سبب وجود میں آتا ہے, مسبب وجود میں آ جاتا ہے. اسباب کی دو قسمیں ہیں, ایک سبب ظاہری ہوتا ہے, کچھ اسباب ظاہری ہیں جیسے دولت, پیسہ, عہدہ, ڈگری, منصب, قوت, طاقت, عقل, یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب ظاہریہ ہیں. اور ایک ہوتا ہے سبب باطنی, جیسے ایمان, توکل, یہ ساری چیزیں اسباب باطنی ہیں. اسباب ظاہریہ یعنی دولت, عہدہ, عقل, محنت, ان سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے. ان سے زندگی بنتی بھی ہے اور زندگی بگڑ بھی جاتی ہے. دولت سے زندگی بنتی بھی ہے, بگڑ بھی جاتی ہے. عہدے سے زندگی بنتی بھی ہے اور بگڑ بھی جاتی ہے. اللہ تعالی نے قارون کو دولت دی تھی, زندگی بنی کی بگڑ گئی. دولت ملنے کے بعد قارون کی زندگی بگڑ گئی, اسے زمین کے اندر دھسا دیا گیا. دولت ہونے کے باوجود اس کی زندگی بگڑ گئی. حامان کو اللہ تبارک و تعالی نے وزارت دی تھی, فرعون کا وزیر تھا. وزارت بہت بڑا عہدہ ہے, اس عہدے کے ملنے کے بعد حامان کی زندگی بگڑی یا بنی؟ بگڑ گئی, اس کی زندگی خراب ہو گئی. اور وہی وزارت حضرت یوسف کو ملتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بن گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایریا رگڑتے ہیں زمین پھٹتی ہے اور زمزم کا کنواں نکل آتا ہے. آج تک حاجی لوگ سیراب ہو رہے ہیں تقریباً 4000 سال سے, اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری ہی ذریت میں سے ایک نبی کو پیدا کرنا, اس نبی سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے تقریباً. اس کا مطلب یہ کہ 4000 سال سے اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا ہے. پانی کی جو اہمیت ہے, اہمیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے. پانی کے جو اثرات ہیں, اثرات کے اندر خرابی نہیں آئی ہے. یہ کنواں ہی ایک طریقے سے معجزہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو وہاں رگڑا تو زمین پھٹی اور زمزم کا کنواں نکل آیا. تو ایک کے لیے زمین پھٹنا رحمت ثابت ہوا, اور وہی زمین پھٹی قارون کے لیے زمین میں دھستا چلا گیا تو اس کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت بن گیا. ایک کے لیے زمین کا پھٹنا رحمت اور ایک کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت. تو مال سے، دولت سے، ڈگری سے، عہدہ سے، اس سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے. اس سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے. لیکن اسباب باطنیہ سے، ایمان سے، اخلاق سے، توحید سے، اچھے اعمال سے، جو اسباب باطنیہ ہیں، ان سے زندگی کا بننا یہ لازم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، میں اس کی زندگی بناتا ہوں. اس سے زندگی کا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. پیسے سے، دولت سے زندگی کا بننا یہ انسانی تجربہ ہے، اللہ کا وعدہ نہیں. لیکن اسباب باطنیہ یعنی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسے میں نے خطبہ مسرورہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی سورہ شورا کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، غور کیجئے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھاتے رہتے ہیں. من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثی، جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں. اور ومن کان یرید حرث دنیا نوتہ منہا، تو جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دین بقدر محنت ہے اور دنیا بقدر قسمت ہے. دین کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنا اجر تمہیں ملے گا، برابر ملے گا. جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ملے گا، جتنی نیکیاں کرو گے اتنا اجر ملے گا، جتنے اعمال کرو گے اچھے اتنے اجر آپ کو ملیں گے، اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. لیکن دنیا جتنا چاہو گے تو دنیا اتنی نہیں ملے گی، اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا. تو دین بقدر محنت ہے، جتنی محنت کرو گے دین ملے گا، اور دنیا بقدر قسمت ہے، دنیا کے اندر کتنی بھی محنت کر ڈالو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے گا. اس کی دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے، ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. جو آدمی آجلا کو چاہتا ہے یعنی دنیا کو، تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. لمن نرید، جتنا ہم چاہتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے. تو دنیا نہ تو محنت پر ملتی ہے اور نہ عقل کے اوپر ملتی ہے بلکہ قسمت کے اوپر ملتی ہے. کتنی عجیب بات ہے. ایک سیٹھ کو دیکھا گیا کہ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے 50,000 روپے کماتا ہے، اور ایک محنت کرنے والا مزدور بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے لیکن 100 روپیہ ملتا ہے یا 50 روپیہ ملتا ہے. گویا کہ دولت جو ہے محنت پر نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ سیٹھ پانچ منٹ فون پر بات کرتا ہے 50,000 کماتا ہے، اور ایک مزدور ہے دن بھر محنت کرتا ہے تو 100 روپے کماتا ہے. گویا دنیا بقدر محنت نہیں ملتی، ورنہ دونوں کو اسی طریقے سے ملنا چاہیے. اور دنیا عقل سے بھی حاصل نہیں ہوتی کہ جتنا بڑا عقل مند ہے اتنا زیادہ دنیا حاصل کر لے گا. انگوٹھا ٹیک کتنے کروڑ پتی ہیں، لکھنا نہیں آتا، سائن کرنا نہیں آتا، انگوٹھا لگاتے ہیں اپنی آفس کے اندر، نیٹ اینڈ کلین بیٹھے رہتے ہیں، انگوٹھا لگاتے، سائن کرنا نہیں آتا، اتنے بڑے جاہل ہوتے ہو. لیکن بڑے بڑے ایم کام اور بی کام وہاں 5,000 روپے 3,000 روپے کے اوپر نوکر رہتے ہیں. پتا یہ چلا کہ دولت کا ملنا، دنیا کا ملنا عقل پر بھی منحصر نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ عقل ہو گئی تو اسے دولت مل جائے گی، نہ محنت کے اوپر منحصر ہے کہ آدمی بہت زیادہ محنت کرے تو اسے دولت مل جائے گی. دن بھر ایک لیبر محنت کرتا ہے، ایک مزدور محنت کرتا ہے لیکن 100 روپے پاتا ہے، لیکن ایک سیٹھ پانچ منٹ فون کے اوپر گفتگو کرتا 50,000 روپے کماتا ہے. کیا ثابت ہوا؟ کہ دنیا محنت پر نہیں ملتی, دنیا عقل کے اوپر نہیں ملتی, دنیا بقدر قسمت ملتی ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. ہاں دین کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ دین کے اوپر جتنی محنت کرو گے محنت کے مطابق ہم تمہیں اجر دیں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تمام آیتیں دیکھ ڈالیے آپ. عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز بقدر محنت مل رہی ہے اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی ہے, اور جو چیز بقدر قسمت مل رہی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری قسمت میں نے 100 روپیہ لکھ دیا ہے دن میں, تو 100 روپے سے زیادہ کسی طریقے سے نہیں کما سکتے, 100 روپیہ ہی تمہیں ملے گا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو. چاہے ایک کاروبار نہیں 10 کاروبار لگا لو, جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی ملے گا. اس کی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک ٹانکی ہے, ٹانکی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. اب چاہے ایک ٹوٹی لگا لو تو جتنا ٹانکی میں پانی ہے اتنا ہی آپ کو ملے گا, یا 10 ٹوٹیاں لگا لو تو اتنا ہی پانی ملے گا. پانی ٹانکی میں بھرا ہوا ہے, اب اتنا ہی پانی آپ کو حاصل ہوگا جتنا ٹانکی میں ہے. چاہے ایک ٹوٹی لگا لو اتنا ہی پانی ملے گا جو ٹانکی میں ہے, چاہے 10 ٹوٹی لگا لو اتنا ہی ملے گا پانی جتنا کہ ٹانکی میں ہے. ایسے ہی اللہ تعالی نے جتنا قسمت میں رزق لکھ دیا ہے اتنا ہی آپ کو ملنے والا, چاہے ایک کاروبار نہیں 10 کاروبار لگا لو. کتنے لوگ ہیں جو کاروبار لگاتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں قائم کرتے ہیں لیکن کمپنیاں نہیں چل پاتی, ڈوب جاتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا, قسمت میں نہیں ہے. کمپنیاں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد ڈوب جاتی ہیں اور آدمی فٹ پاتھ کے اوپر آ جاتا ہے. یہ واقعات بھی بتاتے ہیں اور قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے, اس طریقے کی تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ دنیا بقدر قسمت ملتی ہے, محنت نہیں, عقل کے اوپر نہیں. اگر اسباب باطنیہ کے اوپر محنت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اگر اسباب باطنیہ سے منہ موڑ کر کے ایمان اور عمل صالح سے رو گردہ ہو کر کے اعراض کر کے اگر تم صرف دنیا کے اندر ہی لگے رہو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو ہم جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے, اس کی محنت کے مطابق نہیں. لیکن وما لہ فی الاخرت من نصیب, آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں, صرف جہنم ہے. اور آپ کو سن کر عجیب لگے گا کہ ایک جنت کی آواز ہے اور ایک جہنم کی آواز ہے. جنت کی آواز کیا ہے؟ جنت کی آواز ہے لے, جنت کی آواز ہے لے, اور جہنم کی آواز ہے دے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم, حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا اور جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ کیا, اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا. جہنمی سب جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ پوچھے گا وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ حَلِمْ تَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد. اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تجھ سے میں نے بھرنے کا وعدہ کیا تھا تجھے, کیا تو بھر گئی؟ تقول تو بولے گی, حل مِن مزید, کیا کوئی اور بھی ہے؟ دے, اور ڈالے گا اللہ. بھر گئی بولے دے, اور ڈال دیا اٹھا دے, یعنی برابر وہ دے دے پکارتی رہے گی, لا لا لا, دے دے دے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جہنم کی آواز صرف اور صرف دے. آج یہی آوازیں ہر آدمی نکال رہا ہے, یہ آواز ہر آدمی کی زبان سے نکل رہی ہے. ایک آفیسر ہے نگاہیں بچا کر کے بولتا ہے دے, کسی کو بھی دیکھ لو ادھر ادھر دیکھے گا کہتے دے, کوئی یہ نہیں کہتا لے. یہ جہنم کی آواز ہے دے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو انسان جو دے کو اپنی عادت بنا لے اس کا پیٹ جہنم ہے, کبھی بھرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا, پیر رکھنے کے بعد جہنم بھر جائے گی اور جنت بھی نہیں بھرے گی. لیکن جنت کا عالم دوسرا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مخلوق کو دوسری پیدا کر کے جنت میں بسا دے گا, اس طرح جنت بھر جائے گی. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, جنت کی آواز کیا ہے وہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤن, جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا وَلَدَيْنَا مزید اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے لے اللہ بس کافی ہے لے بس کافی ہو گیا ہے میرے معبود لے میرے معبود کیا کروں گا لے بندہ کہے گا بس اللہ پاک فرمائے گا لے تو جنت کی آواز ہے ولدینا مزید اور جہنم کی آواز ہے حل من مزید یہ قرآن نے بتایا یاد رکھو جہنم کی آواز ہے حل من مزید دے اور جنت کی آواز ہے ولدینا مزید لے تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چل رہا ہے جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ در حقیقت جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے جہنم کے راستے پر چل رہا ہے یہ آواز تو جہنم کی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے اسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نچلا ہاتھ لینے والا ہے نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے ایک جنت کا کام کر رہا ہے ایک جہنم کا کام کر رہا ہے ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت عیش و آرام سے رہ رہے ہیں جتنی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا اتنی ہی زیادہ انہیں مل رہی ہے اللہ آیت کریمہ نے اس کی وجہ بتائی ہے اس کا انجام بتایا ہے اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی شرح آئی ہے پہلے وہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کی شرح میں وہ پیش کرتا ہوں آیت کریمہ یوں ہے فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون جس چیز کے یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور جب جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا تو حیران رہ گئے یہ آیت کریمہ ہے اس کی شرح مسند احمد کے اندر آئی ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت اس طرح ہے وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت اللہ یعطی من العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فإنما هو استدراج وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کے باوجود نواز رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے بہت خوش ہے فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ یہ ڈھیل ہے امحال ہے مہلت ہے اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس چیز کا یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے ایک دکان تھی 10 دکان ہو گئی ایک مکان تھا 10 مکان ہو گیا اور اسی طریقے سے دولت کی ریل پیل ہو گئی اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں جب وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے خوب نواز رہا ہے اچانک پکڑتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے کسی کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز لے لی ہے پریشان حال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس سے ناراض ہے اور کسی کو دے دیا ہے عیش و عشرت میں مشغول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیش و عشرت میں اس وجہ سے مشغول ہے کہ اللہ اسے خوش ہے نہیں کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ہم کبھی دے کر آزماتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے اس چوہے کی طرح ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک صاحب خانہ پنجرے کے اندر ایک طوطا پالے ہوئے. اس طوطے کو طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے, چیکو دیتا ہے, انار دیتا ہے, مرچیں دیتا ہے, گلاب جامن دیتا ہے, طرح طرح کی نعمتیں پنجرے کے اندر دیتا ہے. تو طوطے کو صاحب خانہ گھر والا جو یہ نعمتیں دے رہا ہے کس جذبے کے ساتھ دے رہا ہے؟ دل کی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے. اچھا, اسی گھر میں ایک چوہا ہے جو ناک میں دم کیے ہوئے چیزیں کہیں بھی رکھ دو جا کر کے خراب کر دیتا ہے. اب صاحب خانہ کیا کرتا ہے؟ ایک پنجرا لاتا ہے. دیکھو, طوطا بھی پنجرے میں, چوہے کے لیے بھی ایک پنجرا لا رہا ہے صاحب خانہ, اور پھر اس کا شٹر اٹھا کر کے اس کے اندر نعمتیں ڈال دیتا ہے, جیسے طوطے کے پنجرے کا شٹر اٹھا کر کے نعمتیں ڈال دی گئی ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. اب چوہے دانی کے اندر شٹر اٹھا کر کے جو نعمتیں ڈال دی گئی ہیں, اب چوہا آتا ہے, اس کے بعد دیکھتا آہا کیا نعمتیں ہیں. اب اس کے اندر وہ گھستا ہے, گھستے ہی فوراً شٹر گرتا ہے اور دیکھتا کہ اب بھاگنے کا راستہ مسدود ہو گیا ہے. حیران و پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا ہوا؟ یہاں تو نعمتیں رکھی ہوئی تھی, کھانے کے لیے میں آیا تھا, یہ کیا ہوا؟ اب تو بھاگنے کا راستہ ہی بند ہو گیا ہے. اب بچے پنجرے کو اٹھاتے ہیں, باہر جا کر کے دے دے ایسی مار لگاتے ہیں, مار ہی ڈالتے ہیں. تو دیکھو, طوطے کو جو نعمتیں پنجرے میں دی جا رہی ہیں دل کی خوشی کے ساتھ صاحب خانہ کے, اور چوہے کے پنجرے کے اندر وہی نعمتیں رکھی گئی ہیں دل کی نارضامندی کے ساتھ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی کو نعمتیں دی گئی ہیں اس چوہے کی طرح کہ پنجرے کے اندر نعمتیں رکھ دی گئی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو اللہ اس طرح نعمتیں دیتا ہے دل کی نارضامندی کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کرنے کے لیے یہ نعمتیں دیتا ہے, اس لیے کہ وہ نعمتیں چوہے کی تباہی کا سبب بن گئی ہیں. چوہا گھسا کی شٹر گر گیا, یہ نعمتیں اس کی تباہی کا سبب بن گئی. اور بالکل وہی انداز, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً, اچانک ہم ان کو پکڑتے تو حیران رہ جاتے, شٹر چوہے دانی کا اچانک گرتا ہے اور چوہا حیران و پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد اس کو مار ڈالا جاتا ہے, ختم کر دیا جاتا ہے. یہ نعمتیں جن کے پیچھے آدمی بے تحاشا حلال و حرام کی تمیز کے بغیر دوڑتا رہتا ہے, نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے نہ برسات دیکھتا ہے, نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے, نہ آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے, بس آنکھیں نیچے ہوئے بس دولت کے پیچھے, اسباب ظاہریہ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ان میں تین تین خرابیاں ہیں. جن نعمتوں کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو, بھاگ رہے ہو, رات دن ایک کیے ہوئے ہو, ارے میرے بندو, اللہ فرما رہا ہے میرے بندو, دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں, ایک خرابی ہو تو چلنے والی ہو, تین تین خرابیاں ہیں, کائے کو مگز ماری کر رہا ہے. پہلی خرابی یہ ہے کہ کوالٹی صحیح نہیں ہے, دوسری خرابی ہے کہ کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے, تیسری خرابی ہے کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والی نہیں ہے, کائے کو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہا ہے. دنیا میں آدمی کتنا بھی کما لے, کتنی بھی دولت اسے مل جائے, تمنا اور کی باقی رہتی ہے, حل میں مزید کا جو جذبہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں, ٹو ویلیز آف گولڈ, دو وادیاں سونے کی مل جائے تو لبتغا ثالثاً, تو تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے. حالانکہ دنیا کے بارے میں قناعت کرنا چاہیے, دنیا کے بارے میں قناعت اور آخرت کے بارے میں حرص. جی, دنیا کے بارے میں قناعت اور آخرت کے بارے میں حرص. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے گلستاں میں, روتے تنگ بیک نانتے ہی پر گردد, رودا مانے اتڑی انٹسٹائن, روتے تنگ بیک نانتے ہی پر گردد, نعمتے روئے زمین پر نکنت دیدے تنگ, کی خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے نہیں بھر سکتی. لہذا دنیا کے بارے میں قناعت اختیار کرو. دنیا کی ہر نعمت کے اندر تین تین خرابیاں ہیں. کتنے بھی بڑے آدمی ہو جاؤ, ساری چیزیں تمہاری تمنا کے مطابق نہیں مل سکتی. ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے, ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. غالب نے بالکل صحیح کہا ہے, کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک بیوی ہے دوسری بیوی ہو جائے, دوسری آگے تیسری بھی ہو جائے, تیسری آگے چاہے تو چوتھی ہو جائے. ہاں دیکھ رہے ہیں, بیٹے کی شادی ہو جائے, ہاں ہو گئی, لڑکی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, اب لڑکے کے بچے پیدا ہو گئے تو اب پوتے کی شادی ہو جانی چاہیے, بچے کو ڈگری مل گئی, کوئی پوسٹ ملنا چاہیے, بڑا ہو گیا ہے کوئی دکان وکان کرنی چاہیے, اس کو کوئی ذریعہ آمدنی ہونی چاہیے. اللہ اکبر, تمناؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے, یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آ گیا تھا کتنا پیارا بچہ ہے, اسے چھوڑ دو مت قتل کرو. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, ارے اسے قتل مت کرو, کتنا پیارا بچہ ہے, شاید یہ ہمارے لیے نفع بخشو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر, کہتا تھا نا ربک ملالا, بیوی کو بیٹا دینے پر قادر نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے, اس کا بھی ایک رب ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ, جو بیٹا دیتا ہے اور بیٹی دیتا ہے, اور جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں نہیں دیتا, عقیم بنا دیتا ہے, باج بنا دیتا ہے, محروم رکھتا ہے اولاد سے. یہ سب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی ہے, زیادہ مقدار میں نہیں ملتی, اور جو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی. ایک تو کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے, ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے, اور جو تھوڑا ملا اس کی کوالٹی صحیح نہیں. مثلا جوانی ملی, ملی کتنے اچھے ایام ہوتے, بڑے حسین ایام ہوتے ہیں جوانی کے, لیکن کچھ دنوں کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد کھاٹ پر بیٹھا کھانستا رہتا ہے, نعمت ہاتھ سے نکل گئی. ملی نعمت تو کوانٹیٹی صحیح نہیں, اور کوانٹیٹی جو تھوڑی بہت ملی تھی اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, اور اس کے باوجود جو کچھ الٹا پلٹا ملا وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آؤ, کوالٹی بھی دیتے ہیں, کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں, اور ابدیت بھی دیتے ہیں, تینوں چیزیں دیتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے اندر یہ تین تین خرابیاں. اللہ فرما رہا ہے سورہ محمد کے اندر, ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. اللہ اکبر, اس جنت کی مثال جسے دینے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے, اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں. تم ایک ٹانکی پانی کے لیے ترستے ہو, آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں, انہار, پانی کی نہریں ہیں. یہ ہے کوانٹیٹی, ایک ٹانکی پانی کو ترستے ہو تم, آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں نہریں دیتے ہیں پانی کی. فیہا انہار من ماء, پانی کی نہریں, یہ تو ہوا کوانٹیٹی, نہریں. اللہ اکبر, اور کوالٹی کیا ہے, غیر آسن, ایک ٹانکی پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو, دو مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کتنے پڑ جاتے, پیو تو بیمار ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہا ہے نہریں دیں گے ہم, یہ کوانٹیٹی ہے, اور غیر آسن یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا, کبھی سڑے گا نہیں, یہ کوالٹی ہے ہماری. کوانٹیٹی بھی دے رہے ہیں اور کوالٹی بھی دے رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے, ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو, آؤ وانہار من لبن, دودھ کی نہر نہیں, دودھ کی نہریں. اللہ اکبر, پیو جتنا جی چاہے پیو, مست رہو, بہت باڈی بناؤ, پیو نہریں, کائے کے لیے نہریں, پینے کے لیے تو کائے, دکھانے کے لیے تھوڑی ہے, خوب پیو. کلو وشربو ہنی امریا, اس کی تعبیر میں نے اس طرح کی ہے, خوب کھاؤ, خوب پیو, جم کر کے کھاؤ پیو, دودھ کی نہریں. اچھا یہ تو کوانٹیٹی ہے, نہر نہیں, نہریں, ترستے ہو ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے, یہاں نہریں, اور کوالٹی ہم کیا دے رہے, لم یتغیر طعم, کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. ایک لیٹر دودھ کو دس دن رکھ لو, اس کے بعد پیو, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو سانس نہیں لا سکتے منہ کے، ایسی بدبو اٹھے گی. اللہ فرما رہا ہے یہاں دودھ کی نہریں ہیں لیکن کوالٹی ایسی ہے کہ لم یتغیر طعامہ، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اور تم ایک بوتل شراب کو ترستے ہو، شراب یہاں حرام ہے وہاں ملے گی، لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے. جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے. بعد میں بےچارے ایمان لے آئے تھے، سنا ہے شرابی تھے جگر صاحب مراد آبادی، کہتے ہیں یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے. شراب وہاں بھی ملے گی، شراب یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو اللہ فرما رہا ہے حلال ہے. جناب شیخ کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، بولتا ہے. ارے بھائی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے، تم نے تو قرآن پڑھا نہیں. دنیا کی شراب میں اور آخرت کی شراب میں فرق ہے، اس لیے کہ یہاں کی شراب میں سر درد ہوتا ہے، وہاں کی شراب میں لا یصدعون عنہا، سر درد سرگرانی نہیں ہوگی. اور یہاں جب پیتے ہو تو تھوڑی دیر منہ بناتے ہو، پینے والا ہی جانے کیسا کیسا منہ بناتا ہے، کڑوی لگتی ہوگی نہیں تبھی تو منہ بناتا ہے. تو پہلے تو منہ بناتا ہے، کہتے ہیں منہ بناتا ہے اس وجہ سے کہ کڑوی لگتی ہے، تو کائے کو پیتا ہے. میں نے پوچھا کائے کو پیتا ہے، مرنے کے لیے پیتا ہے، منہ بناتا ہے اور کڑوا کڑوا لگتا ہے. بولتے نہیں پینے کے بعد جو سرور آتا ہے، ارے اس میں بہت مزہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کڑواہٹ کو تھوڑا سا اس سرور کی خاطر جو بعد میں چڑھتا ہے گوارا کر لیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کی جو شراب ہے اس کی کوالٹی دیکھو، اس کی کوانٹیٹی دیکھو. وانہار من خمر، ایک بوتل وسکی کے لیے ترستے ہو تم، شراب کی نہریں، نہر نہیں نہریں، نہر کی جمع ہے، نہر کا پلورل ہے، شراب کی نہریں ہیں، یہ ہے کوانٹیٹی. اور لذت للشاربین، پیئے تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے، وہ منہ بنانا نہیں پڑے گا، پیتے وہ مزہ آ جائے گا. لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لذت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ لذت کا لفظ استعمال فرمایا، لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لطف آ جائے، پینے والا لذت سے مسحور ہو جائے، یہ ایسی شراب. حکیم لوگ جب دوا کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوا کے اس نسخے کو شہد خالص کے ساتھ پینا. کہاں شہد ملتا ہے آج کل؟ دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں، اب نیا دھندا نکالا ہوا ہے وہ شہد جو بیچتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں، پورا شہد کا چھتا توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں. بے رہے تو تازہ ہے، اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا. اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص اور شہد غیر خالص کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے کہ دوائی کھانے کے لیے تم کو، دوا کھانے کے لیے تم کو تھوڑے سے شہد کے بارے میں اتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے، آؤ ہماری جنت کے اندر، آپ باڈی بناؤ شہد پی پی کر کے، دودھ پی پی کر کے، آؤ. وانہار من اصل، اصل مینس ہانی، شہد کی نہریں ہیں، اللہ اکبر، شہد کی نہریں، یہ ہے کوانٹیٹی. اور مصفا، بالکل خالص پیور، یہ ہے کوالٹی. یعنی آؤ تو شہد کی کوالٹی بھی دیتے ہیں ہم، شہد کی کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں. اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، یہاں جو نعمت ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم، ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، پوری جوانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے اسرار پڑھنے میں، اور اس کے بعد مر جاتا ہے، انجینئرنگ دھری رہ گئی ہے دنیا میں، گیا خالی عمل لے کر کے، کچھ گیا نہیں ذات میں اس کے، چند گز کفن کے سوا. اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ ہماری جنت میں آ گئے نا، داڑھی نہیں ہوگی. داڑھی رکھ لو بھائی، سب داڑھی رکھو، ذرا داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھو، اس لیے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. اللہ چکنے ہوں گے، اللہ آپ چکنے ہوں گے، اور ایک ہی عمر ہوگی، اور سب خوبصورت، سب ہینڈسم. جن نعمتوں کا دنیا میں آدمی نے تصور نہیں کیا ہوگا، وہ ساری نعمتیں وہاں موجود، اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. ماں کی تھی رفیع ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ٹھہرنے والے رہو گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ اکبر, نہ تو جوانی کے چھن جانے کا ڈر, نہ جوانی کے لمحات کے گزر جانے کا ڈر, نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر, نہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر. کیا مستی ہوگی, کیا رہنا ہوگا, کیا جینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے جن نعمتوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو ان نعمتوں کے اندر تین تین خرابیاں ہیں, ہماری جنت حاصل کر لو, جو نعمت ملے گی یہ تینوں خرابیاں نہیں ہوں گی, تین تین خوبیاں ہوں گی, وہاں کوالٹی ہوگی, کوانٹیٹی ہوگی اور ابدیت ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ جنت کیسے ملے گی, جنت کیسے ملے گی, جس سبب سے نکالے گئے ہو اس کا الٹا سبب اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی احکام خداوندی کی پیروی کرو جنت میں چلے جاؤ گے, احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرو گے جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے. گویا جنت میں دخول کا سبب عمل صالح, اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں دخول کو, جزا کو عمل صالح کا سبب بنایا. جزا یہ مسبب ہے اور عمل صالح سبب ہے, اس سبب سے تم جنت میں جاؤ گے. جزا ام بما کانوا یعملون, جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے, اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے. سبب وجود میں نہیں آئے گا, مسبب وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا ایک گھنٹہ, زیادہ ہو گیا, کچھ زیادہ تو کیا حقانی صاحب زیادہ ہو گیا کیا؟ ایڈجسٹ ہو جائے گا.
محترم حضرات, کل انشاءاللہ بعد ہمارے تراوی جب خود کے عام ہے, آج ہمارے نمازوں کے اندر بہت سارے بیکار خرافات لا کے ہم اپنے نمازوں کو اور دیگر عبادات کو ضائع کر رہے ہیں. آج یہ کتاب سنت کی روشنی میں جو صحیح نماز ہے وہ کیا ہے, کل انشاءاللہ حضرت شیخ سے سنیں گے. السلام علیکم.